هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ابھی سورہ فتح کی آخری دو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں اور پھر چار آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ مائدہ کی. محض تلاوت سے بھی یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے مضامین میں بڑی گہری مشابہت بھی ہے اور مناسبت بھی ہے. میرے نزدیک کسی بھی دینی تحریک کے کارکنوں کے لیے, بالخصوص وہ دینی کام کے جو انقلابی خطوط پر کیا جا رہا ہو, تو اس کے کارکنوں کے مابین ایک تو یہ کہ باہم کس نوع کا تعلق مطلوب ہے, اور دوسرے یہ کہ جو لوگ کسی اعتبار سے ان سے مشابہ ہوں لیکن بالفعل اس تحریک سے وابستہ نہ ہو, بلکہ ان کا طرز عمل معاندانہ ہو, ان کے ساتھ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے.
یہ ہے مرکزی مضمون کے جو ان دونوں مقامات پر سامنے آ رہا ہے. پہلی جو آیت ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اس کے مضامین پر اس وقت کوئی تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ویسے بھی ہماری گفتگوؤں کا، ہماری تقریروں کا، ہمارے دروس کا یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس کے بارے میں خاصی تفصیلی گفتگو میں اپنی پرسوں کی تقریر میں کر بھی چکا ہوں. اس وقت اگر اس کے مضامین کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت سا وقت صرف ہو جائے گا. فی الوقت اسے یہ سمجھیے کہ یہ در حقیقت عنوان ہے اس انقلابی دینی تحریک کا جس کا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کے سامنے مقصد کیا ہے. اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی مختلف طرز کے دینی کام ہوں گے ان میں بہت سی مشابہتوں کا ہونا ناگزیر ہے. ایک دینی جماعت اصلاحی طرز پر کام کر رہی ہے، اس کے کارکن بھی بہرحال نماز روزے کے پابند ہوں گے، ان کے اندر بھی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ سب کی سب ہونی لازمی ہے. اسی طرح جو جماعت سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہو لیکن وہ اپنی اس سیاسی سرگرمی کو بھی دین ہی کے لیے کر رہی ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کارکنوں میں بھی بہت سی چیزیں وہ نظر آئیں گی. اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ خالص اور نری سیاسی جماعت ہوگی، وہ دینی سیاسی جماعت تو نہیں رہے گی. یا اگر میں الفاظ اپنے مزید درست کروں تو مذہبی سیاسی جماعت تو نہیں رہے گی. اسی طریقے سے جو انقلابی نہج پر کام کرنے کے لیے دینی جماعت اٹھے گی اس کے بھی کارکنوں میں وہ اوصاف تو مشترک ہوں گے. اس پہلو سے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ اسی مغالطے کو بعض اوقات دلیل بنایا جاتا ہے کہ فلاں جماعت بھی یہ کام کر رہی ہے، اس میں بھی یہ باتیں ہیں، آپ بھی یہ کام لے کر چل رہے ہیں، آپ کے ہاں بھی یہ باتیں ہیں، فلاں دینی جماعت ہے وہ بھی کہتی تو یہی ہے. تو اس پہلو سے جو مغالطے یا تو از خود لاحق ہو جاتے ہیں یا مغالطے جو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سب کو دور کرنے کے لیے اصل چیز جو ہے وہ ہدف ہے. جا کدھر رہے، مقصود کیا ہے، پیش نظر کیا ہے، جسے میں نے ایک تشبیہ سے ایک مرتبہ کیا تھا، شاید بہت سے رفقا کے ذہن میں ہو، کہ ایک کام وہ ہے جو زمین ہی پر پھیلتا ہے، جیسے کہ بیلے ہیں، ایک بیل ہے جو پھیل گئی ہے، پھیلتی جا رہی ہے لیکن زمین ہی پر، اس میں وہ اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے. بہرحال ہریاول تو اس سے بھی پیدا ہوئی، بلکہ شاید اس کی ہریاول بہت زیادہ دلوں کو لبھانے والی ہو. اور باغ کا لیے جو لفظ آیا عربی زبان میں جنت، وہ تو اسی پہلو سے کہ وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے، ڈھانپ لیتا ہے باغ، تو اس کے پہلو سے تو وہ بیل جو ہے وہ زیادہ ڈھانپ رہی ہے. لیکن یہ کہ ایک وہ درخت ہے جو اوپر اٹھتا ہے، تو یوں ذہن میں رکھیے کہ اوپر اٹھنے کے لیے یہ تشبیہ میں دے رہا ہوں، ایک ایسی تحریک کے جو نظام کو بدلنا چاہتی ہے، جو اس وقت کا غالب نظریہ ہے، یا جس پر اب اور زیادہ واضح الفاظ میں جس پر کہ نظام حکومت قائم ہے وہ اس کو بدلنا چاہتی ہے. اس کی مثال ہے اس درخت کی کہ جو اٹھ رہا ہے اوپر، چاہے زمین پر اس کا پھیلاؤ بہت کم نظر آ رہا ہے لیکن اس کی اٹھان اوپر کی طرف ہے. اور ایک وہ بیل ہے جو زمین پر پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو وہ اصلاحی تبلیغی نوعیت کا کام کہ جس میں اس نظام کو بدلنا پیش نظر نہیں، بلکہ وہ بات نیچے ہی نیچے عوام میں. مثلاً جس کی مکمل ترین مثال اگر ہم مذہبی تصورات سے ذرا ہٹ کر سمجھیں، بہت سی باتیں میں نے جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ جب دینی اور مذہبی اصطلاحات کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو خلط مبحث ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان اصطلاحات میں کچھ نئے معنی لازمن ڈال دیے گئے ہیں، ان سے ان کو ہٹانا وہ یوں سمجھیے کہ لا ینفک ہو گئے ہیں، اس سے علیحدہ نہیں ہوتے. تو غیر دینی میدان کی مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ ایک کام ہے عیسائی تبلیغ کا کام، عیسائیت کی تبلیغ ہے، مشنری ورک ہے. عیسائیوں کے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، لہذا کوئی نظام قائم کرنا ان کے پیش نظر نہ پہلے کبھی رہا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا، ہے ہی نہیں وہ چیز. لہذا ان کی تبلیغ ہوتی ہے وہ نیچے نیچے بیل کی طرح پھیلنے والی کہ عنایت علی کو عنایت مسیح بناؤ، باقی تو اور کوئی زندگی میں فرق تو لمبا چوڑا آنا نہیں، نہ ان کو منظم کر کے کوئی انقلاب برپا کرنا، کوئی چیز ان کے پیش نظر ہے. تو یہ ایک طرف رکھیے، اور دوسری طرف رکھیے کمیونسٹ کو. اب ظاہر بات ہے کہ کمیونسٹ بھی ابتدان تو مبلغ ہوگا، اگر وہ اپنے نظریے کی تبلیغ نہیں کرتا تو انقلاب کیسے لائے گا، وہ بھی مبلغ ہے اس سطح پر، لوگوں کو ہم خیال بنائے گا، لوگوں کو ذہن کنورٹ کرے گا، لوگوں کو یہ عمل اس کا اور اس مبلغ کا اس پہلو سے برابر ہے کہ اس میں بھی ایک شخص اپنے خیالات کو پھیلا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور اس میں بھی پہنچا رہا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق. وہ جو مبلغ ہے کمیونسٹ، اس کے پیچھے اس کے سامنے ایک نظام کو بدلنے کا نقشہ ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے اس کا، وہ کوئی اس کو چھپا کر نہیں رکھتا. ایک پورا فلسفہ جب بیان کرتا ہے تو فلسفہ ہی بتا رہا ہے کہ اس فلسفے کے ممکنات کیا ہیں، اس کی پوٹینشیلٹیز کیا ہیں، اس کی زد کہاں پڑ رہی ہے. تو یہ وہ ہے کہ جو اوپر اٹھنے والی بات ہے. یہ ایک انقلابی تحریک، وہ ایک تبلیغی مشن، ان دونوں کے فرق کو ذہن میں رکھیے. تو اب اگر دین کے دائرے میں آئیں گے تو اگرچہ ابتدائی مراحل میں بہت حد تک مشابہت ہوگی، وہاں بھی دین کی بات کی تلقین و تبلیغ ہوگی، ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی نماز روزے کی تو لازماً تلقین ہوگی، کسی انقلابی جماعت میں بھی دینی بات ہے، وہی نظریہ توحید ہے، وہی نظریہ آخرت ہے، عقیدہ آخرت یا ایمان بالآخرت، اسی کا چرچا ملے گا، وہی نماز روزہ ہوگا. لیکن یہ کہ اصل میں جو چیز اس کو اس سے ممیز کرے گی وہ اس کا ہدف ہے. یہ آیت در حقیقت اس دینی انقلابی تحریک کا ہدف معین کرتی ہے. مکی قرآن میں تو دو مقامات اس کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. ایک تو سورہ شورا کی وہ آیت جس سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ بھی یوں سمجھیے کہ متوسط مکی قرآن ہے، یعنی ان آیات کا زمانہ نزول اگر ہم کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا سن 7-8 کے لگ بھگ، سن 6-7-8 نبوی ہجری نہیں، مکی قرآن ہے. اس سے بھی پہلے بالکل آغاز میں بھی اس کی جڑ ہونی چاہیے، کیونکہ ہدف تو معین ہو جانا چاہیے بالکل شروع میں. چنانچہ سورہ مدثر کی تیسری آیت اس ہدف کو معین کرتی ہے بالکل ابتدا میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو. اب یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی ہے، اور یہ کہنا بھی ایک مشرکانہ ماحول میں ایک بغاوت کا کلمہ ہے. اگر سمجھ کر یہ اذان کا کلمہ ادا کیا جاتا تو یہ انگریزی دور میں یہ بغاوت کا کلمہ ہے. یہ تو چونکہ اس کے معنی ہم اس میں سے نکال چکے، اور ہمارے ذہن میں یہی رہا کہ اکبر اللہ مسجد ہی میں ہے، باہر تو ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ورنہ اگر اس کے یہ معنی لوگوں کے سامنے ہوتے کہ یہ تو در حقیقت ہمارے نظام، ہمارے قانون، ہماری حکومت کو چیلنج کرنے والا کلمہ ہے کہ اللہ بڑا ہے تم بڑے نہیں. یہ باتیں بعض اوقات جو مقدمات بغاوت انگریز نے قائم کیے تھے مجاہدین حریت کے خلاف، وہاں یہ باتیں آئیں. آپ ابو الکلام کے بیان کو پڑھیے، مرحوم و مغفور، اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر کے بیانات کو پڑھیے. یہ جو مجاہدین حریت تھے ان کا موقف یہی تو تھا کہ ہم کسی اور حکومت کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے، دل سے تسلیم کریں تو ہمارا ایمان ختم. یہ تو مجبوراً ہے، یہ تو صورت وہی ہے کہ جو شخص اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبور ہو کر تو کلمہ کفر بھی ہم کہہ دیں گے، اس لیے مجبوراً کسی انگریزی حکومت کو تسلیم کیے ہونا یہ اور بات ہے، دل سے ہم کبھی نہیں مان سکتے، ہم تو اللہ اکبر کے قائل ہیں. تو اصل میں تو یہی سب سے بڑا انقلابی نعرہ تھا، وربک فکبر. لیکن جیسے قرآن مجید کا اسلوب ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس کے مضامین آپ دیکھیں گے کہ بالکل ابتدا میں بڑے محکم، بڑے جامع، بڑے گمبھیر الفاظ میں آ گئے، لیکن وہ معدود چند الفاظ، وہی پھر مضامین پھیلتے ہیں اور پھیل کر ان کے اندر وضاحت آتی ہے، تفصیل کا رنگ آتا ہے. تو مکی قرآن کے یہ دو پروگرام، وربک فکبر، دو آیات، دو مقامات، اور ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. مدنی قرآن میں آ کر یہ مضمون دو صورتوں میں آیا، ایک تو یہ صورتوں سے، یہاں میں لفظ سواد والا صورت بول رہا ہوں، ابھی سین والا نہیں. ایک صورت یہ جو تین صورتوں میں مضمون آیا ہے، اب یہ ہے وہ سین والی صورت. قرآن مجید کی صورتیں کہ ایک تو یہ صورت اختیار کی اس نے جو تین صورتوں میں، سورہ توبہ، سورہ فتح جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور سورہ صف. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، یا تمام کے تمام ادیان پر، یا جن سے دین پر. یہ مختلف انداز اختیار کیے گئے ترجمے کے. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. دوسرا جو اس کا انداز ہے، یا دوسری صورت جو اس مضمون نے مدنی قرآن میں اختیار کی، وہ ہے کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اور یہ مضمون بھی پھر دو جگہ پر آیا ہے، دوسری مرتبہ. یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی یہ تو ہے سورہ بقرہ کی، لیکن زیادہ اور نمایاں ہو کر یہ مضمون، زیادہ اجاگر ہو کر. سورہ بقرہ کا نزول غزوہ بدر سے قبل ہے، اور سورہ انفال کا نزول غزوہ بدر کے فوراً بعد ہے. اس میں یہ مضمون جو ہے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کل کا کل دین اللہ کے لیے، اس کا کوئی جز بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکمرانی سے باہر نہ رہ جائے. تو یہ جو ہے چار مقامات یا چار انداز، ان کو ذہن میں رکھیے. یہ اصل میں اس انقلابی جد و جہد کا ہدف معین کر رہے ہیں، اور یہ گویا کہ عنوان ہے اس انقلابی جد و جہد کا، اور یہی چیز ممیز کرے گی کسی بھی دینی تحریک کے مزاج کو کہ وہ آیا انقلابی ہے. اگر تو اس کا شعور ہے، شعوری طور پر اس کی طرح پیش قدمی ہے، اس کے لوازم اور ضروریات کو سوچ سمجھ کر ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر تو وہ انقلابی جماعت ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، یا یہ کہ کسی کے اپنے ذہن میں معہود ذہنی کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ ہے، لیکن نہ اس کا ظہور جو ہے گفتگووں میں ہے، نہ اس کا ظہور دروس میں ہے، نہ اس کا ظہور تقاریر میں ہے، نہ اس کا چرچا کارکنوں میں ہے، تو معلوم ہوگا کہ کہنے کو تو انسان جو چاہے کہے کہ میرے ذہن میں کیا ہے، لیکن آدمی کو رائے قائم کرنی پڑے گی اس پورے نقشے کو دیکھ کر کہ آیا ہدف وہ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے وہ ہدف، تو پھر وہ ایک تبلیغی، اصلاحی، کوئی بھی اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کر لیجئے، وہ اس نوعیت کی کوئی شے ہوگی، وہ ایک انقلابی دینی تحریک نہیں ہوگی۔ تو میں نے اسی لیے اس آیت کا عنوان ہونا صرف واضح کیا ہے، باقی یہ کہ اس کے ایک لفظ پر گفتگو اس وقت نہیں ہے، اور دو حضرات میری سیرت کی تقاریر میں شریک ہوئے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اسی کے ایک لفظ کے حوالے سے پوری بات جو ہے میں سامنے لایا کرتا ہوں۔ اب آگے چلیے، اس تحریک سے وابستہ کارکنوں میں جو اوصاف ہونے چاہیے، ان اوصاف میں اہم ترین اوصاف کیا ہے، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں ترجمے دو انداز سے ممکن ہیں اور دونوں طریقوں سے لوگوں نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ محمد الرسول اللہ، اس کو ایک علیحدہ مکمل جملہ مانا جائے، مبتدا اور خبر پورا اسی میں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا۔ اور والذین معہ، یہ دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں کہ وہ کفار پر بہت بھاری، آپس میں بہت رحم دل، اور تم ان کو دیکھو گے یا دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں۔ دوسرا انداز ترجمے کا یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک ہی جملہ ہے، تو ترجمہ یوں ہوگا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ اب یہ مبتدا ہوئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں تک مبتدا، اور خبر آگے شروع ہو رہی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے سامنے ان دونوں تراکیب کے لیے دلائل ہیں۔ اس کو اگر ہم سورہ حجرات کے مضامین کے ساتھ جوڑیں تو محمد الرسول اللہ پر جملہ مکمل کر کے اور والذین معہ سے نئی ابتدا، یعنی یہ مبتدا بن جائے گا دوسرا، یہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ حجرات کے مضامین کا اگر تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دو مضمون بہت اہم ہیں، اس کے وسط میں ابتدا اور انتہا پر، تو وہ ریاست اسلامی اور اسلام کی حیات اجتماعیہ کی بلند ترین سطح، حیات ملی مسلمانوں کی، اس کی اساسات سے گفتگو ہے۔ درمیان میں دو مضامین ہیں، ایک تو یہ کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، ان کی اس حیثیت کو پہچانو، اور ان کی اس حیثیت اور مرتبے کو پہچان کر ان کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرو، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 6 میں غالباً، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ تو وہ پورا مضمون جو ہے گویا کہ وہ اس محمد الرسول اللہ، یہاں اس کی شرح وہاں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا، آپس میں جھگڑو نہیں، جھگڑا ہو جائے تو اس کو درست کرو فوراً، نپ دی ایول ان دی بڈ، بڑھنے مت دو، تمسخر نہ کرو، سوئے زن سے کام نہ لو، برے نام ایک دوسرے کے نہ لگاؤ، یہ سارے جو احکام آئے ہیں وہ در حقیقت شرح ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی۔ اس پہلو سے تو علیحدہ علیحدہ مضامین اور علیحدہ عنوانات اس کے بنتے ہیں، تو یہ زیادہ مجھے مضمون کی مناسبت سے زیادہ انسب نظر آتا ہے۔ لیکن خود اس مقام پر اگر ہم توجہ کو مرتکز کریں تو یہ دوسری ترکیب جو ہے کہ مبتدا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کیونکہ یہ اوصاف جیسے بقیہ صحابہ میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، بلکہ اس کا بتمام و کمال مظہر تو خود حضور کی ذات مبارکہ میں۔ اس پہلو سے اگر یہی پر نگاہ کو مرتکز کیا جائے تو یہ ترکیب زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اعجاز قرآن کا ایک رخ ہے کہ قرآن ایسے انداز بھی اختیار کرتا ہے کہ اگر ایک سے زائد بھی امکانات وہاں پر ہو تو وہ دونوں ٹھیک ہو، ان میں سے یہ نہیں ہے کہ دوسرا غلط ہے، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر معنی دینے والے ہیں. تو فرمایا اللہ کے رسول محمد، میں اس دوسری ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، بہت سخت اور بہت بھاری ہے کفار پر، اور باہم آپس میں بڑے ہی مہربان، بہت نرم خو، بہت رحم دل ہے. تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں اور اس کی رضا جوئی میں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار کی. یہاں یہ گنتی میں تو تین بھی بن جائیں گے، لیکن اصل میں دو وصف بیان کیے جا رہے ہیں. ایک وصف جو بعد میں آیا ہے وہ میں نے ابھی اپنی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا تھا، یہ تو وصف مشترک ہے، دینی کام جس لحاظ کا بھی ہوگا، خانقاہی نظام ہے، رکوع اور سجود اور نماز اور روزہ، یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں ہوگا، بلکہ شاید بہت سے دوسرے جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان سے بہت زیادہ ہو، بہت رنگ اس کا گہرا وہاں نظر آئے گا. کوئی تبلیغی جد و جہد ہے اس میں بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ وصف لازم ہے اس تحریک کے کارکنوں کا بھی کہ جو انقلاب کا دائیہ لے کر اٹھے. اس کے اعتبار سے بھی اس تحریک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی اس میں کوئی کمی نظر آئے اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کمی کی تلافی اگر نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک غلط رخ پر پڑ جائے. البتہ فرق یقیناً رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک جذبہ ایک محدود جب حصے میں آتا ہے تو وہاں وہ بہت گاڑھا نظر آئے گا، اور اگر وہ وسیع پس منظر میں پھیل جائے تو وہ اتنا گاڑھا اور اتنا گہرا رنگ والا نظر نہیں آئے گا. میں اسی پر بیان کیا کرتا ہوں در حقیقت بدعات کا سبب کیا ہوتا ہے، رسومات اور بدعات کیوں دین میں پیدا ہوتی ہے. دینی جذبہ اگر تو پوری زندگی کے اوپر پھیلا ہوا ہو تو اب آپ ایک چیز کو، یہ پانی اتنا ہے اسے بہت بڑی پرات میں ڈال دیجئے تو وہ شاید ایک انچ کا چوتھائی حصہ بھی نہ بن سکے گہرائی میں، لیکن یہی پانی اس گلاس میں رکھ دیجئے تو یہ چار چھ انچ اونچا چلا گیا. دینی جذبہ جب سکڑ کر صرف عبادات میں آ جاتا ہے تو یہی سبب بنتا ہے اس میں بدعات کا، اس لیے کہ اس پورے جذبے کی تسکین کہ جس جذبے کے لیے راہ عمل اور میدان کار جو ہے وہ انقلابی جد و جہد بھی تھی، جس کے لیے مجاہدہ مال کفار، یا اس سے پہلے کہیے مجاہدہ مال کفر، اس کو بھی جس کو فیڈ کرنا تھا جس جذبے کو، وہ جذبہ اب آ کر چند چیزوں میں جب محدود ہو جائے گا تو پھر وہ تھوڑی عبادت کم نظر آئے گی. اس میں پھر جب تک کہ ردے پر ردے اور اوپر نہ چڑھتے چلے جائیں تو وہ اس جذبہ عبودیت کی تسکین نہیں ہوتی. بالکل یہی بات ہے کہ جو ان تین صحابہ کے واقعے میں آتی ہے کہ جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی عبادت کے بارے میں کچھ جائزہ لیا، کتنی کرتے ہیں، رات کو کتنا سوتے ہیں، کتنا جاگتے ہیں، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ وغیرہ، اور جب بات سامنے انہوں نے کم سمجھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اس وقت اس وقتی محرکات اور جذبات کے تحت وہ عبادات والا معاملہ ہی در حقیقت کل دین کا مظہر بن کر آ رہا تھا. وہی کہ جو سورہ حدید کے آخر میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، جب وہ جذبہ وہاں سکڑ کر آیا تو انہیں عبادت کا وہ جو مقدار ہے وہ کم نظر آئی، لیکن انہوں نے دل میں تسکین یہ اپنے پیدا کر لی کہ یہ تو حضور کا معاملہ ہے، حضور تو بہرحال معصوم ہے، ان کے کوئی گناہ نہ پچھلے ہیں نہ کبھی آگے گناہ ہونے کا کوئی امکان ہے، لیکن ہم تو بہرحال مختلف ہیں تو ہمارے لیے یہ عبادت کافی ہے. اور اس کا جب معاملہ ہوا حضور کے علم میں، جب یہ بات آئی تو آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضور غضبناک ہوئے، اور آپ نے وہ غیر معمولی الفاظ زبان سے نکالے ہیں جو عام حالات میں کبھی ہم توقع نہیں رکھتے کہ حضور کی زبان مبارک سے نکل سکتے ہیں. واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں. لیکن میرا طرز عمل یہ ہے، یہ جو ہے عمل، اگر اس سے تم نے کوشش کی اور اس پر مطمئن نہ ہوئے، اس پورے نقشے کو بحثیت مجموعی اگر تم نے اختیار نہ کیا، تو پھر فلیس منی، اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ اصل میں جہاں تو ایمفیسس ہو جائے گا ان عبادات پر اس مذہبی تصور کے تحت کہ کل دین ہے یہ، تو پورا جذبہ جو ہے وہ یہی امڈے گا، اور وہاں وہ رنگ جتنا گہرا ہوگا وہ رنگ اتنا جو ہے وہ دوسرے اس انقلابی جماعت میں کارکنوں کے اندر گہرا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دائرہ کار وسیع ہے، وہ زندگی کو اس کی تمام وسعت اور پہنائیوں کے ساتھ سامنے لے رہے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کو بیک وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ اس کی اپنی جگہ پر اہمیت، کہیں ہم اس افراط و تفریق کا شکار نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اس کا پرڑا بالکل ہی جو ہے وہ ہلکا ہو جائے اور اس کی طرف توجہ نہ رہے. نقشہ جو ہے اس دینی جماعت کا یہی ہونا چاہیے کہ نماز، رکوع، سجود، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا یہ ایک اہم وصف ہے، ان کی زندگی گویا کہ ان چیزوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے، ان کا ذوق اور شوق جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے. یہ صرف کوئی مارے باندھے کی پابندی نہیں ہے بلکہ ایک دلی اشتیاق اور شوق کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ان کا ربط ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ہم خانقاہی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کو معیار بنا کر چاہیں گے کہ وہ نقشے ہم اپنے آپ پورے کرنے لگے، تو پھر پلڑا دوسری طرف چلا جائے گا. اس لیے کہ وہاں تو وہ جو گڑھات ہے کل کی کل، وہ در حقیقت ان چیزوں پر مرتکز ہوئی ہے. لہذا اس رنگ کو اس درجے میں اگر معیار کی حیثیت سے سامنے رکھ کر ہم چلے تو ہمارا نقطہ نظر غلط ہوگا. ان دونوں کو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس معاملے کے اندر ضرورت ہے اعتدال کی اور توازن کی. تو یہ تو ہوا رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. لیکن یہ کہ دوسرا وقت جو ہے وہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کے مفہوم کو سمجھیے کہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ مراد یہ نہیں ہے، اب کفار کے لفظ کو یہاں دونوں معنی میں سامنے رکھیے، ہم جب گفتگو کریں گے تو جو ماحول ہمارا ہے اس کو سامنے رکھ کر کچھ فرق اپنے ماحول میں جو ہے اس ماحول سے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس فرق کو پیش نظر نہ رکھنے سے بھی مغالطہ ہوتا ہے اور مفہوم جو ہے محدود ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ ایک تو کفار ہیں کہ جو قولاً فعلاً اپنے اعلان اس سب کے ساتھ قانوناً کافر. اب یہ معاملہ حضور کے دور میں تو بالکل واضح تھا، مومن علیحدہ کافر علیحدہ. لیکن یہ کہ اگر کسی بگڑے ہوئے مسلمان ماحول میں اس نہج پر کام کیا جائے گا تو اب اس میں حقیقت کے اعتبار سے شامل سمجھنا ہوگا ان کو کہ جو اگرچہ قانوناً تو مسلمان ہیں لیکن اپنے نقطۂ نظر کے اعتبار سے، اپنے شب و روز کے اعتبار سے، اپنے مشاغل کے اعتبار سے، اپنے ہدف کے اعتبار سے، اپنی دلچسپیوں کے اعتبار سے، کسی کا قبلہ واشنگٹن ہے تو کسی کا قبلہ بالفعل ماسکو ہے، چاہے کبھی اگر وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو تو ان کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا، لیکن یہ کہ بالفعل ان کی زندگیوں کے قبلے مختلف ہیں. اور انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں یا اس حقیقت پر وہ عامل نہیں. وہ کہ جو اب جو اصطلاحیں ہم استعمال کیا کرتے ہیں کہ ایک ہے ایمان حقیقی، ایک ہے ایمان قانونی، اسی کے برعکس ایک ہے کفر حقیقی، ایک ہے کفر قانونی. تو یہاں پر اس کفر حقیقی اور کفر قانونی دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا. ان کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ یہ تو پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کا رویہ بد اخلاقی پر مبنی ہو، یہ تو کبھی نہیں ہوگا، یہ تو مسلمات کے خلاف بات ہو جائے گی. ان کے ساتھ بھی آپ کی خوش خلقی، ان کے ساتھ بھی آپ کیا ان کے حفظ مراتب کے ساتھ بات کرنا جس کی ہمیں احادیث میں وضاحت ملتی ہے، کہ چاہے تمہارے پاس دشمن قوم کا آیا ہو لیکن اگر وہ سردار ہے تو اس کی عزت کرو، اس کو اس کا ڈیو جو بھی ہے اس کا اپنے ہاں دو۔ اسی طریقے سے ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ تم مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے خوش خلقی، اس سے تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کسی حالت میں بھی دستکش نہیں ہونا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے معاملہ دلی تعلق کا، وہ دلی تعلق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ انسان کسی وقت اپنے اس حسن معاشرت یا حسن خلق کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے بھی اٹھے بھی، اور فرض کیجئے کہ کفار اہل کتاب ہیں تو کھانے پینے کی حد تک بھی جو اجازت ہے ان کے ساتھ، اس طرح کے معاملات کے اندر اگر مدارات جسے ہم کہتے ہیں وہ مدارات اور توازوں کا معاملہ ان سے کیا جائے تو غلط نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کا داعیانہ کردار ہی نہیں رہے گا، پھر تو آپ ان سے کٹ جائیں گے، اور ان تک وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے جو آپ کو طرز عمل اختیار کرنا ضروری ہے اس کے بنا بھی بات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ دلی تعلق ان سے نہیں ہو سکتا۔ وہ دلی تعلق اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں میں ہے تو کوئی بہت چوکس چوکنا ہو کر نہیں بیٹھتا، اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے وہ اس کو، اب میں یہاں کہہ رہا ہوں پیسو ریسپشن، پیسو ریزسٹنس نہیں، ایک پیسو ریسپشن، ایک وہ بات ہے آپ نے سن لی ہے، وہ بات آپ پر کہیں اثر انداز بھی ہو گئی ہے، اور ایک طرز عمل یہ کہ آپ بیٹھے چوکس ہو کر اس کی کوئی بات کہیں غیر شعوری طور پر بھی میرے ذہن میں نہ اتر جائے، مجھے اس کی ایک ایک بات کو اچھی طرح سکوٹنائز کر کے لینا ہے کہ کہیں میں ایسے ہی ایک بے دھیانی میں، بے توجہی میں ہوں اور یہ شخص کوئی وسوسہ میرے دل میں غیر شعوری طور پر ایسا ڈال جائے کہ جو مجھے میری منزل سے، میرے مقصد سے، میرے نظریے سے، اس سے ہٹا دینے والا ہو۔ تو ایک ہے یہ انداز، جس کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، واقعہ یہ کہ تمثیلات کے تو وہ بادشاہ ہے، کئی مرتبہ جب درس قرآن میں تمثیل کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ میں نے ذکر کیا کہ یہ تمثیلات کا معاملہ جو ہے انجیل میں کلائمیکس پر ہے، تمثیلات کے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے جو تمثیل دی ہے کہ فاختہ کے مانند بے ضرر مگر سانپ کے مانند ہوشیار بنو، اب یہ انتہا ہے میں سمجھتا ہوں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ فاختہ سے کسی کو کوئی خوف نہیں، اندیشہ نہیں، بے ضرر، لیکن سانپ جس طرح وہ چوکس ہوتا ہے کہ گویا کہ ذرا سی آہٹ جو ہے اس کے لیے بھی وہ پورے طور پر ہوشیار ہے۔ یہ جو دو اوصاف بیک وقت درکار ہیں، اگر ان کو آپ تقسیم کریں گے تو وہ کیفیت مطلوب ہے اہل ایمان کے لیے، اپنے ہم مقصد لوگوں کے لیے، وہ کہ جن کا ہدف وہی ہے، جو ہم سفر ہیں، جو کامریڈز ہیں، جو اس راہ کے چلنے والے ہیں، اور یہ کیفیت درکار ہے وہاں۔ اس کو ہی کہا ہے علامہ اقبال نے کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو آپ کے اس نظریے کے مخالف سمت میں جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی ایک پوٹینشیل وار ہے ہر وقت، وہ حق و باطل کی ایک کشمکش، چاہے وہ تلوار ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ ڈکلیئر ابھی کوئی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ کشمکش، وہ نظریاتی سطح پر تصادم ہے، وہ مجلسی سطح پر تصادم ہے، تصادم تو ہے۔ اگرچہ آپ نے اس دعوت کے مرحلے کے پیش نظر ان کے ساتھ اپنے وہ سماجی اور معاشرتی مراسم بھی ابھی برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ پوٹینشیل کشمکش موجود ہے، اس کے اعتبار سے چوکس اور چوکنے رہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے دھیانی میں اور جس وقت کہ تم ہوشیار نہ ہو، بیدار نہ ہو، وہ تم پر اثر انداز ہو جائے۔ تو جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے وہ رحما و بینہم، معلوم ہو کہ بالکل نرم چارہ ہے۔ میں اپنے اس بھائی کے بارے میں یہ محسوس کروں کہ میں نے، فرض کیجئے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے، وہ ضرورت اس نے پیش کی ہے، محسوس ہو کہ جیسے کہ یہ بالکل تیار تھا، یہ تو خود منتظر تھا کہ میرے سامنے کوئی میرے بھائی کی ضرورت آئے میں اسے پورا کروں، چاہے وہ صرف کہیں اشارے میں بات آئی ہو، ابھی وضاحت کے ساتھ نہ آئی ہو۔ اسی طریقے سے مختلف اصل میں یہ انداز ہوتے ہیں کہ محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ دل کا معاملہ جو ہے، دلی تعلق کا معاملہ، وہ بڑا مختلف ہے، ایک ادھر اور ایک ادھر، ان دونوں کے مابین جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اشداؤ علی الکفار اور رحماؤ بینہم، ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ کفار کے حق میں بہت سخت بہت بھاری۔ معلوم ہے کہ ان سے کوئی مطلب براری آسان نہیں ہے، ان میں کہیں انگلی دھسانا آسان نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو نظر آ رہے تھے کہ بہت خوش خلق ہیں اور بڑے ہی میرے ساتھ مدارات اور تواضع کا رویہ کر رہے تھے، لیکن جب اصل بات آئیے تو معلوم ہوا کہ فولاد ہے، یہ کہیں بھی کسی طریقے سے راہ دینے والا نہیں ہے کہ اس اپنے اس نظریے میں اور اپنے اس جو بھی ہدف اس نے معین کیا ہوا ہے اپنی زندگی کا، اس کے پہلو سے کہیں مداہنت کے لیے تیار نہیں ہے۔ مداہنت کا یہاں کوئی امکان نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ مدارات، یہ تواضع، یہ خوش خلقی۔ اچھا، اس میں بھی مبادہ کسی صاحب کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو کوئی منافقانہ کردار ہو گیا، اس میں تو بڑا ایک باطن اور ظاہر کا فرق ہو گیا، تو اس میں وہ حدیث آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ایک شخص کے بارے میں حضور کو یہ اطلاع دی گئی کہ فلاں شخص آیا ہے، اس نے باریابی چاہتا ہے، حاضر ہونا چاہتا ہے ملاقات کے لیے۔ حضور نے فوراً فرمایا بئس رجل القوم، اپنی قوم کا بہت برا آدمی ہے۔ لیکن وہ آیا بیٹھا، حضور نے بڑی خوش خلقی سے، بڑے جو بھی حسن معاشرت حسن اخلاق کا تقاضا ہے اس کے مطابق اسے ریسیو کیا، گفتگو ہی چلا گیا۔ اب یہ اشکال حضرت عائشہ نے پیش کر دیا کہ آپ نے کہا تو یہ تھا، لیکن آپ کا طرز عمل تو اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ اس نوعیت کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کی برائی کی وجہ سے میں اپنی خوش خلقی کیوں ترک کروں؟ ایک وزیٹر ہے، ایک آیا ہے، مجھے اسے جس طریقے سے ریسیو کرنا چاہیے وہ آداب ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، میں تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں دوں گا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت نہ صرف یہ کہ ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے۔ دلی تعلق آپ کا ان کے ساتھ نہ ہو، دلی جو تعلق ہے وہ اپنے ان رفقا کے ساتھ، اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جن کا مقصد ایک ہے، جو اسی کشمکش میں مبتلا ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، جو اسی جد و جہد میں اپنے جان اور مال کھپا رہے ہیں کہ جس میں آپ کھپا رہے ہیں۔ وہ دلی تعلق صرف ان کا حصہ ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ وہ حصہ کسی اور کو دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ظلم تو ہے ہی ہے۔ وضو شے فی غیر محل، کہ جو اس کا اصل محل تھا، جہاں اس چیز کو اصل میں صرف ہونا چاہیے تھا، ملحق ہونا چاہیے تھا، اس سے ہٹا کر آپ وہ حق دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو اشداؤ علی الکفار اور رحماؤ بینہم، ایک تو یہ ان کا وصف ہے۔ اور غور کیجئے، یہاں تقدیم و تاخیر بھی قرآن مجید میں یوں ہی تو نہیں ہوتی، کیا چیز پہلے آئی ہے، کیا چیز بعد میں آئی ہے۔ یہ میں نے یہاں اس لیے نوٹ کرایا کہ یہ دوسرا وصف جو ہے یہ وصف مشترک ہے، ہونا چاہیے، اس کی اہمیت کو کبھی بھی کم کر دیں گے ہم تو وہ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد میں یہاں مقدم کیا جا رہا اس وصف کو، اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم، اس لیے کہ کسی انقلابی جد و جہد میں جو ریزسٹنس ہوتی ہے، جو کشمکش ہوتی ہے، جو تصادم ہوتا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں اپنے پرسوں کی تقریر میں، اس نوع کی ریزسٹنس، اس نوع کی کشمکش دوسروں کو پیش نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ضرور ہوگا ایسا کہ کہیں کوئی بدسلوکی بھی کسی کے ساتھ ہو جائے، کہیں کوئی شخص جو ہے غلط الفاظ، نہیں رہ گئی ہے، کوئی اور رہ گئی ہے، وہ شاذ اندازہ تو ہوتا ہے برنباس کی انجیل پڑھ کر کے، قدم قدم پر کوئی صفحہ ہے ہی نہیں کہ جس میں حضور کے بارے میں گفتگو نہ ہو۔ تو یہ اسی طریقے سے لازم ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں بھی جو پیشن گوئی تھی انہیں کھرچ کھرچ کر نکال دیا ہے، اس لیے اب ہمیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ ثبوت تو ہمیں تاریخی اعتبار سے ملتا ہے کہ حضرت عمر تک کی شخصیت کا حیولہ جو ہے وہ تورات میں موجود تھا، وہ تورات میں ہو یا ان کی جو دوسری کتابیں تھیں ان میں ہو، بہرحال ان کے علم میں یہ بات تھی۔ بیت المقدس فتح ہی ہوا اسی وجہ سے کہ حضرت عمر آئے ہیں اور ان کا حیولہ دیکھ کر انہوں نے اپنی کتابیں کھول کر جوڑ ملایا ہے، کہا ٹھیک ہے، اور دروازے کھول دیے، ورنہ وہی شہر کے جو انونسیبل تھا، فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا، وہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے حوالے کر دیا۔ تو یہ تمثیلات اور یہ پیشین گوئیاں اور احوال حضور کے اور صحابہ کے موجود تھے، لیکن موجود جو اس وقت انجیل ہے ہمارے پاس، یا اناجیل ان میں نہیں ہے. تو یہ دونوں امکانات ہیں. میں اس صرف ایک جو لغوی اس کے اندر اختلاف ہے اس کو بیان کر کے آگے چل رہا ہوں کہ یہ ایک آگے بھی تمثیل آ رہی ہے اور ایک تمثیل پیچھے آ گئی ہے. تو یا تو یہ ہے کہ یہ مراد ہے جو تورات میں ذکر تھا اور جو آگے آ رہا ہے وہ انجیل میں ذکر تھا, یا یہ ہے کہ جو کچھ پہلے آیا ہے وہی تورات اور انجیل دونوں کی بات ہے, کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ان کی مثال یہی ہے, ان کی تمثیل یہی ہے. کچھ لوگوں نے یہ اگلی عبارت کے لیے کی کوئی ایک مثال سی انجیل میں تلاش کر لی ہے, کچھ تمثیل کے اعتبار سے ملتی ہے, لیکن یہ کہ وہاں مسلمانوں وغیرہ کا یا حضور کا یا حضور کے صحابہ کا کوئی ذکر نہیں. بہرحال وہ تو ایک علمی بحث ہو جائے گی, یہ تمثیل کہاں کی وہ تمثیل کہاں کی. لیکن جو دوسری تمثیل آ رہی ہے وہ میں آج حیران ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک مناسبت جو اللہ عطا فرما دیتا ہے بالکل وہ تمثیل ہے کہ جو آج میں تمہید میں بیان کر چکا ہوں, کہ ایک کھیتی کی مثال کزر ان مثال اس کھیتی کی مانند اس کھیتی کے اخرج شت آہو جس نے اپنی سوئی نکالی, فآذرہو پھر اس کو سہارا دیا, فاستغلظ پھر وہ موٹی ہوئی یا گدری ہوئی, فاستوى علی سوقہ اور پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی. یہ جو تمثیل ہے اس کے برعکس جو معاملہ تھا جو میں نے تو اپنے تمہیدی مضمون میں بیان کیا تھا, ایک بیل کی مثال اور ایک درخت کی مثال, ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے, یہاں یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے فی الاصل تو اس لیے کہ یہ ایک بڑھنے والی شے ہے. حق جو ہے آگے بڑھتا ہے, پیش قدمی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کی جماعت کے لیے بحثیت مجموعی یہ تمثیل دی جا رہی ہے کہ جیسے کھیتی ہوتی ہے وہ ظاہر ہوئی, پھر وہ اس کی جو ہے کچھ گدری ہوئی کھڑی ہوئی, پھر وہ لہلہانے لگتی ہے اپنی نال پر کھڑے ہو کر اپنے تلے پر, جیسے درخت کھڑا ہو جاتا ہے. لے یو جب ذرا یہ کھیتی جو ہے دل کو لبھاتی ہے, دل کو خوش کرتی ہے, کس کے؟ جو زراعت کرنے والا ہے, کھیتی کرنے والا, زارع ذرا. اور لے یغیظ بہم الکفار تاکہ اس سے دلوں کو جلائیں, کن کے؟ کفار کے. وہی جو مضمون آگے چلا آ رہا تھا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ ایسی کوئی دعوت ایسی کوئی تحریک اگر آگے بڑھتی ہے تو اس کے دو نتیجے لازمًا رونما ہوں گے. ایک تو یہ کہ جو اس کو لے کر چلنے والے ہیں, جو اس میں جان اور مال کھپانے والے ہیں, جنہوں نے اپنی توانائیاں اس کی جڑوں کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, ان لوگوں کے لیے تو اس کا بڑھنا, اس کا نشو و نما پانا, اس کا اپچنا, اس کا آگے بڑھنا جو ہے وہ ان کے دلوں کو باغ باغ کر دینے والا ہے. ان کو تو گویا کہ اپنی محنتوں کا ایک ثمرہ خود اس دنیا میں اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہے, تو ان کے لیے تو اس سے بڑھ کر دل خوش کن چیز اور کوئی نہیں. یعجب الذرا, جو تو کاشتکار ہے, جس نے محنتیں کی ہیں, جس نے پسینہ بہایا ہے, جس نے ہل چلائے تھے, جس نے زمین تیار کی تھی, جس نے اس میں بیج ڈالے تھے, جس نے اس کھیتی کو سینچا ہے, آج اس کے سامنے وہ کھیتی جب اپنی نال پر کھڑی ہو کر لہرا رہی ہے تو اس کے دل کو, پھر وہی محاورہ استعمال کر رہا ہوں, باغ باغ کر رہی ہے, وہ دل خوش ہے. لیکن وہ جو دوسرا موجود ہے عنصر وہ کہیں ختم نہیں ہو گیا, وہ ابھی کشمکش جاری ہے. اس کا ایک رد عمل یہ ہوگا کہ دل جلیں گے ان کے, کہ جو اس سے کوئی کسی درجے میں عداوت رکھتے ہیں, جو کچھ جو جن کو پسند نہیں ہے. اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو اتنے اندھیرے میں ہیں کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے جو ہو رہی ہے, وہ تو سمجھئے کہ وہ ضلال البعید, ذالک ہوا ضلال البعید. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے تو ہے کہ حق ہے لیکن ساتھ نہیں آ سکتے, کوئی اپنی نفسیاتی کو الجھنے ہیں اس کی وجہ سے نہیں آ سکتے, یا اپنی کوئی مالی کوئی منفعتیں ہیں اس کی وجہ سے نہیں آ سکتے, یا اپنی کوئی چودراہٹیں ہیں جن کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پھر اس کھیتی کا نشو و نما پانا ان کے دل کو جلانے والا ہوتا ہے. کہ یہ لوگ جو ہے, جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ نفاق کے جو مراتب میں نے بیان کیے کہ ایک تو ضعف ایمان ہے کہ ایک آدمی پیچھے رہ گیا, ایک آدمی آگے نکل گیا. ابھی اس ضعیف الایمان شخص کے ذہن میں کوئی فساد نہیں, دل میں کوئی فساد نہیں, وہ اپنا بلکہ اعتراف تقصیر کر رہا ہے, مجھ سے کوتاہی ہے, ہماری غلطی ہے, ہماری کمزوری ہے, بات صحیح ہے، کرنے کا کام یہی ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ابھی معاملہ ہو جائے گا وہ ضعف ایمان کے درجے میں۔ اس سے آگے جب بات بڑھتی ہے تو بہرحال انسان کو اپنی عزت نفس کا تو تحفظ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ قسمیں کھانا شروع کرتا ہے، خدا کی قسم یہ مجبوری ہے میری، خدا کی قسم، ورنہ یہ کہ میں سب سے آگے ہوتا، ہم تو آگے نکلے ہوئے ہوتے، یہ پکار آئے اور یہ پکار دعوت حق جو ہے اس پر لبیک ہم نہ کہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، اور قسمیں جھوٹی قسمیں کھانے پر آئیں گے۔ یہاں سے اب وہ معاملہ جو ہے وہ زوف کے درجے سے نکل کر نفاق کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اور جھوٹی قسموں ہی کو سب سے زیادہ نمایاں علامت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی نفاق کی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ اب دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیوں آگے نکلے، یہ آگے نکلے تبھی تو ہمارا پیچھے رہنا زیادہ نمایاں ہوا، سبھی بیٹھے رہتے ہاتھ پاؤں جوڑ کر تو ہمارا بھی بیٹھا رہنا جو ہے یہ نمایاں نہ ہوتا، لہذا اب آگے نکلنے والوں کے لیے حسد اور بغض اور دشمنی اور عداوت، بجائے اس کے کہ انسان کلمہ خیر کہے، ایک کام ہم نہیں کر پائے، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ اس کی مدد فرمائے، اس کے کام میں برکت ڈالے، یہ کام بہت مشکل، بلکہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے بغض ہوگا، عداوت ہوگی، یہ کیوں آگے نکل گئے، کیوں انہوں نے یہ کام کر لیا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ اب جب وہ کھیتی اپجے گی، اگر وہ بہار پر وہ باغ آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا منطقی نتیجہ ہے لیغیظ بہم الکفار، تو یہ گویا کہ اس انقلابی عمل اور اس انقلابی جماعت میں شامل لوگوں کا ایک نقشہ جو ہے، اگر اللہ تعالی، اگر ان میں خلوص و اخلاص اتنا تھا کہ اللہ نے کچھ ان کے کام کے اندر برکت دی ہے، بات آگے بڑھی ہے، تو اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے گا، ایک تو ان کے آگے بڑھنے کی تمثیل وہ ہوگی، کزرع اخرج شطأه فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ تمثیل تو ہے ان کے پروان چڑھنے کی، اس تحریک کے اپچنے کی، اس کے آگے بڑھنے کی، اس کی پیش قدمی کی، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے اپنی توانائیاں جو ہیں وہ اس کی جڑوں کے اندر ان کے ذریعے سے سیرابی کی ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو خوش ہوں گے، ان کے دلوں کی کلی کھلے گی، ان کے دل باغ باغ ہوں گے، اور دوسرے جو ہیں بالمقابل ان کے اندر حسد کی آگ، ان کے دلوں کے اندر بھٹیاں جلیں گی، لے یغیظ بہم الکفار، تاکہ دل جلائے ان کا کہ جو ان کے مخالف اور معاند ہیں، کفار ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہاں بھی من جو ہے منہم میں اس کو کچھ لوگ جو ہے خاص طور پر اہل تشیع وہ من تبعیضیہ مانتے ہیں کہ حضور کے ساری ساتھیوں کے حق میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ان میں سے ایمان اور عمل صالح کے معیار پر پورے اترتے ہوں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، تو یہ تو ہے ان کا رویہ۔ لیکن من ہمارے نزدیک یہاں بیانیہ ہے، یہ پوری جماعت صحابہ کے لیے بیان کے انداز میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اور عمل صالح کے اس معیار پر پورے اترے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اجر عظیم کا بھی اور مغفرت کا بھی۔ یہاں ذرا مغفرت کے لفظ کو اور ایک مرتبہ دیکھ لیجئے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ خطاؤں سے بالکل مبرہ ہو جائے، خطاؤں سے مبرہ ہونا کا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ، باقی یہ کہ الانسان مرکب من النسیان والخطا، یہ معاملہ رہے گا، یہ غلطی کا ہو جانا، کہیں کوئی فروگذاشت ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی انسانی جماعت ایسی نہیں ہو سکتی بشمول صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن سے خطا کوئی نہ ہو۔ ہم تو خطائے اجتہادی کے قائل ہیں حضرت ابو بکر تک کے لیے ہو سکتی ہے، یہ بات دوسری ہے کہ ہم کہیں انگلی رکھ کر کہہ نہیں سکے کہ یہاں خطا ہوئی ہے ابو بکر سے، لیکن یہ کہ اس کے امکان کی نفی نہیں کرتے، وہ اہل تشیع کا خیال ہے کہ وہ معصوم مانتے ہیں اپنے ائمہ کو، ہمارے نزدیک معصومیت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے اور وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اب خطا کا امکان جو ہے، اگرچہ ویسے مغفرت کا لفظ تو حضور کے لیے بھی قرآن مجید میں آیا ہے، وہ جو میں اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ تو گناہ کے مدارج ہیں اور مراتب ہیں، جس درجے پر جس مرتبے پر کوئی انسان ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کی تقصیر جو ہے وہ معین ہوگی، لیکن اس بات کو مجموعی طور پہ بھی جان لیجئے کہ ان خطاؤں کا معاملہ جو ہے وہ تو انبیاء کی بات ہے، اس کے بعد جو دوسرے ہیں ان سے وہ خطا ہو سکتی ہے، وہ صحابی جو بدری تھے ان سے خطا ہو گئی، ان کو قتل کرنے لگے تھے غالب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جلال تو وہ جس طرح شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، تو جلال خداوندی کا سب سے بڑا مظہر صحابہ کرام میں حضرت عمر تھے، جلال ان کی طبیعت کا جو ہے وہ سب سے نمایاں وصف، تو وہ تو ان کو قتل کرنے لگے تھے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل وہ ایک اپنے کسی عزیز کے نام رکا لکھ کر وہاں بھیجنے کی کوشش کی تھی. اب وہ ایک جذبہ تھا کہ جو جاگ اٹھا اپنے کسی عزیز کی محبت کا اور غلطی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں ہو یہ بدری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام خطائیں پہلے ہی معاف کر چکا ہے، لہذا میں اس اتنا بڑا جرم ہے ویسے اگر آپ دیکھیں، لیکن یہ کہ اس شخص کے اعتبار سے حضور نے اس کو بالکل معاف فرما دیا، نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے، بر وقت ان کو پکڑ لیا گیا اور وہ اس کی کوئی نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچنے دیا گیا، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ ان کو سزا نہیں دی گئی. تو اب یہ ویسے تو خطا میں لی جائے تو بہت بڑی خطا ہے. غالباً حضرت حاتم ابن بلتا ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اب ذرا آ جائیے سورہ مائدہ کی ان آیات پر. بھائی تم نے کتنا وہی بات چونکہ یہاں آ رہی ہے لہذا نوٹ کر لیجئے کہ ہمیں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور لگے تو لگے. اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس پر ایک مرتبہ میں کراچی کے تربیتی پروگرام میں گفتگو کر چکا ہوں، اس کو بند کر دیجئے، بہرحال وہ تو روشنی تو میرے اوپر بھی آئے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہ جس طریقے سے کفر اور ایمان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کفر حقیقی ایک کفر قانونی، ایک ایمان قانونی ایک ایمان حقیقی، اسی طریقے سے ارتداد بھی ہے. ارتداد قانونی کیا ہوگا؟ کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑے کفر میں جائے علل اعلان، وہ مرتد واجب القتل ہے ہماری شریعت میں، یہ دوسری بات ہے. ایک ارتداد معنوی، ارتداد حقیقی ہے، اس کا ایک درجہ تو منافقت ہے. منافق حقیقت کے اعتبار سے تو مرتد ہے کامل، لیکن قانون المسلمان ہے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھ سکتی. کسی منافق کو نفاق کی اس پاداش میں حضور نے قتل نہیں کیا، تو وہ اگرچہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی درجے میں بھی ایمان کی کسی ربق کا اس میں ہونا جو ہے اس کا کوئی امکان باقی رہ گیا. جو منافق ہو چکا اپنے آخری سرحد کو پہنچ گیا، عبداللہ ابن ابی کو رکھیے سامنے جو رئیس المنافقین ہے، لیکن ارتداد قانونی وہاں نہیں ہے، وہ ارتداد معنوی ہے، اندر کافر ہو چکا ہے لیکن اوپر سے مسلمان ہے. اس سے ذرا نچلے درجے میں آئیے، ایک وہ شخص ہے جو اپنے دینی فرائض کو پہچان کر ان کی ادائیگی کے لیے جدوجہد میں شریک ہوتا ہے. اس کے بعد دو معاملے بالکل مختلف ہو سکتے ہیں. ابھی جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں ان میں خذلہم، وہ الفاظ ذہن میں رکھیے، وہ حدیث جو حضرت معاویہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور متفق علیہ ہے، میں نے اب بھی اسی پرسوں کی تقریر میں بھی وہ آپ کو سنائی کہ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرہم من خالفہم ولا من خذلہم، جو انہیں چھوڑ جائے گا وہ بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو یہ خذل جو ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ جو اس جماعت اس تحریک اس گروہ کو چھوڑتا ہے، اس چھوڑنے کے دو سبب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ دیانتن خلوص اور اخلاص کے ساتھ وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ جماعت یا تحریک اپنے راستے سے منحرف ہو چکی ہے، یا یہ کہ میں نے جو کچھ سمجھا تھا اس جماعت کے بارے میں یا اس کے قائد یا قائدین کے بارے میں وہ ایک دھوکہ تھا، فریب تھا، یہ لوگ اس سطح پر نہیں ہیں، اس کام کے کرنے والے نہیں ہیں. وہ توقع جو لے کر میں یہاں آیا تھا، مجھے اندر آ کر محسوس ہوا کہ وہ توقع صحیح نہیں ہے. All that glitters is not gold. میں نے باہر سے دور سے اندازہ کیا تھا، وہ اندازہ میرا صحیح نہیں نکلا. اب یہ معاملہ خالص اس کا اور اللہ کے مابین ہے، نیت کا معاملہ جسے اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور، جس کی تو دیانتن یہ رائے ہے اور اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑتا ہے، تو بعض اللہ اس کے لیے کسی درجے میں ارتداد کا لفظ استعمال کرنا ہی بہت غلط ہو جائے گا. یہ تو پیچھے ہٹا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تحریک ہٹی، یا یہ کہ میں نے غلط سمجھا تھا کہ یہ وہاں ہے، وہاں وہ تھی ہی نہیں، یا شروع سے نہیں تھی، یا تھی تو صحیح لیکن ہٹ گئی ہے. یہ اگر اس کے دل میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے دل میں کیا ہے، آدمی کس حد تک اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کس حد تک اس نے اپنے آپ کو فریب دیا ہے، مخادعات کر رہا ہے، اللہ کے علم ہے. لہذا اس معاملے میں تو بالکل ایک طرف رکھ دیجئے اس کو کہ کوئی اس میں ارتداد کا کوئی شائبہ نہیں. لیکن اگر ہے یہ کہ مشکل ہے، یہ تقاضے تو پورے نہیں ہوتے، یہ مان تو لیا تھا سموتات، یہ بڑی بھاری بات ہے، یہ تو چلنا مشکل ہے اس میں. اگر کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے، اگر کسی ذاتی مصلحت کی وجہ سے، اگر اپنی کسی کم ہمتی کی وجہ سے اگر کوئی شخص چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ ارتداد معنوی ہے. یہی در حقیقت پہلی منزل ہے اس منافقت کی، کہ جہاں سے آگے چل کر تو میں نے بتایا آپ کو کہ کوئی شک ہی نہیں کہ وہ تو ہے ہی ارتداد مطلق، اگرچہ قانونی اطلاق اس پر بھی ارتداد کر لیں گے عبداللہ ابن ابی. لیکن اگر کوئی اس وجہ سے چھوڑ گیا، یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی جان بچانے کے خاطر پیٹھ موڑ کر میدان جنگ سے جائے گا پھر اس کے لیے تو خذلان الہی اور اس کے لیے ابدی عذاب ہے. ہاں متحرفا لقتال او متحیزا، اگر تو ہے کوئی جنگی چال جس کی وجہ سے کہ پسپائی اختیار کی جا رہی ہے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں آرڈرلی ریٹریٹ، یہ بات اور ہے بالکل، اور ایک بھگدڑ مچ جانا جان بچانے کے لیے بھاگنا جو ہے، اگر اس طریقے سے کوئی ہوا ہے، فیصلہ بدلنا ہو، جنگی چال ہو، یا وقتی طور پر آرڈرلی ریٹریٹ ہو کہ ہم اپنے اصل پچھلا جو ہماری اصل طاقت ہے اس کے ساتھ جا ملے، پھر دوبارہ پیش قدمی کے بارے میں سوچیں گے. اور متحیزا الی فئت غالب الالفاظ ہے، اگر تو یہ ہے تو اس کے اندر کوئی نقصان والی بات نہیں، لیکن اس کے سوا، اگر اس کے سوا کیا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگنا، تو وہ تو گویا کہ خسرت دنیا والآخرہ کا جو ہے مستاق بن جائے گا. یہی ہے مانوی اعتبار سے، اگر کسی دینی تحریک میں شامل ہونے کے بعد ایک شخص اپنی کسی ذاتی کمزوری، اپنے کسی منفعت کا احساس، اپنا کوئی لالچ، یا یہ کہ کوئی مشکل محسوس کرتے ہوئے جان و مال کے تحفظ کے لیے، تو چھپا چھپا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ ارتداد معنوی. اس تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اہل ایمان جو کوئی بھی تم میں سے واپس پھرے گا اپنے دین سے. اب یہاں ظاہر بات ہے دین کا تصور کیا ہے، دینی فرائض اور تقاضوں کا تصور کیا ہے، اس سے واپس پھرنا یہ بھی در حقیقت اس پورے کے اندر آ جائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، اب یہ بڑا ایک شان ہے اللہ تعالیٰ کی، بے پرواہی کی شان جسے ہم کہیں، اللہ بڑا بے پرواہ ہے. اگرچہ یہ لفظ ہم کسی انسان کے لیے استعمال کریں تو وہ برا ہے، جیسے تکبر کا لفظ المتکبر، اللہ تو ہے اس کو تو زیبا ہے، یہ تو اس کی چادر ہے، لیکن کسی اور کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ گالی بن جائے گا، فلاں بڑا متکبر ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کی شان استغنا کا ظہور ہوتا ہے، جہاں گیا دفاع ہو کر پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، تم اگر کچھ کر رہے تھے میرے لیے یا میرے دین کے لیے تو اپنے لیے کر رہے تھے. بمن جاہدا فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ پر احسان دھر رہا ہے یا اللہ کے رسول پر احسان دھر رہا ہے. قل لا تمنوا علی ایمانکم اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اوپر کوئی احسان نہ کرو اپنے اسلام کا، یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی. تو ایک یہ انداز یہاں ہو رہا ہے، فصوف یات اللہ بقوم، اگر تم یہ شکل اختیار کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہی اٹھائے یہ چپر اٹھ سکتا ہے، ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں. جس پر کہ سورہ محمد ختم ہوئی ہے مضمون پر، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا. بالکل وہی انداز یہاں ہے، فصوف یات اللہ بقوم، تو اللہ تو لے آئے گا ایک کچھ ایسے لوگوں کو، یحبہم ویحبونہ، کہ ان سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. یہاں بھی ایک نقطے کی حد تک رکھیے صرف معاملہ، اور وہ یہ ہے کہ یہاں یحبہم پہلے ہے اور یحبونہ بعد میں. غور کیجئے، اگرچہ یہاں ساری بات تو ہو رہی ہے لوگوں کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ کسی نیکی کی توفیق بھی تو اصل اللہ کے ہاں سے ارزانی ہوتی ہے. محبت خداوندی اگر کسی کو ملتی ہے تو یہ بھی عطیہ خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے عنایت کا آغاز ہوتا ہے. فیضان الہی جو ہے وہ مقدم ہے، متقدم ہے، وہ پہلے آگے آتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی اللہ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ بات ان احادیث کو ذرا آپ کے ذہن میں لے آئیے، صرف اس پر مختلف اوقات میں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ اگر میرا بندہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں، بارش بڑھاتا ہے میری طرح میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. تو یہاں اس سے بھی آگے کا مضمون ہوگا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوں گے. اور سورہ حج کا جو آخری رکوع ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ تمہیں اس کام کی سعادت عطا ہوئی ہے. وہ سارا مضمون یہاں درج کیجئے اس بات کے تحت کہ یہاں یحبہم پہلے ہے وَيُحِبُّونَهُ وہ بعد میں. یہ ثمرہ ہے اصل میں. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے تو یہ تو مظہر ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے اس بات کا کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. یحبہم ویحبونہ، اذلۃن علی المومنین اعزۃن علی الکافرین. یہ مضمون وہی آ گیا، اذلہ ذلیل کی جمع ہے. ذلیل ہمارے ہاں تو اصل میں برے سینس میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اصلا یہ برے سینس میں نہیں ہے، بلکہ یہ آتا ہے کمزور، ضعیف. جیسے کہ میں نے بتایا کہ نرم چارہ جسے کہتے ہیں، کہ آپ نے بات منوا لی. آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بھائی سے جو بات کہی تھی، میں نے کچھ تجاوز کیا ہے، اپنے حق سے بڑھ کر مان لیا ہے، لیکن میرے بھائی نے وہ بات بھی دے دی، ادا کر دی. تو یہ چیز معلوم ہے کہ وہ بھول پن کہہ لے، سادگی کہہ لے، نرمی کہہ لے، جس کو اقبال نے کہا کہ بریشم کی طرح نرم، جس طرح چاہا اس کو موڑ لیا. یہ انداز ہوگا کس کے لیے؟ اہل ایمان کے حق میں، کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کا حق نہیں ہے مجھ پر، لیکن میں ادا کر رہا ہوں، میرا بھائی ہے، یہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، اگرچہ اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، لیکن میں یہ کہ اس سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا. یہ ساری چیزیں جو ہے اس اذلہ کے اندر ہیں. وہ ان کے سامنے نرم، ملقاد جیسے، جیسے کہ موم ہو کہ جن کو جس طرح چاہے موڑ لیا جائے. یہ انداز جو ہے، اب یہ ایک باطنی نفسیاتی کیفیت سے لے کر انسان کے پورے ظاہری طرز عمل سب میں اس کا ظہور ہوگا. اذلۃن علی المومنین، اب یہی لفظ جو ہے نا، یہی تو عبادت کا اصل مفہوم ادا کرنے کے لیے جو ہم عبارات نقل کیا کرتے ہیں امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ کی، اس میں یہی لفظ آتا ہے ذلت، کہ در حقیقت غایت الذل. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ غایت الحب ما غایت الذل، اللہ تعالیٰ کی محبت انتہائی اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا، پست ہو جانے کا، بچ جانے کا. یہ لفظ بھی بہت صحیح ہوگا یہاں پر، کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سامنے بچھا ہوا رہتا ہے. یہ انداز جو ہے وہ اس کے ساتھ مانوی ربط و تعلق بھی پیدا ہو جائے گا. یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المومنین اعزت علی الکافرین، بہت بھاری، بہت سخت. وہی معلوم کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. معلوم ہوتا ہے کہ کہیں انگلی دھستی نہیں، یہ تو بڑے پکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خوش خلقی اپنی جگہ رہے گی جو میں عرض کر چکا ہوں، خامخواہ ہم کیوں اپنے اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑے، لیکن یہ ہے کہ جب بات موقف کی آ جائے گی معلوم ہے بڑے پکے، ان کو کہیں ادھر ٹس سے مس کرنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں، ان میں کہیں کوئی انگلی دھسانا جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک اور اس میں ربط کو دیکھیے اسی حدیث کے حوالے سے کہ عین المتحابون بجلالی. اصل میں یہ جو کیفیت ہے عزت علی الکافرین اور اذلت علی المومنین، اور دوسری جگہ جو ہم پڑھائے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ در حقیقت عکس ہے محبت خداوندی کا. اس لیے کہ ہم محبت آپس میں کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ محبت اللہ کے لیے. جیسے وہ متحابین فیہ، تو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو در حقیقت یہی محبت خداوندی اسی کا یہ پرتو ہے، اسی کا یہ ثمرہ ہے، اسی کا یہ ظہور ہے، اللہ کے ماننے والوں کے حق میں بھی ان کے دل میں وہ محبت اور ان کے سامنے بھی بچ جانے کی وہ کیفیت، جیسے کہ اللہ کے سامنے تو وہ بدر جائے کمال و تمام جو ہے بچھے ہوئے ہیں، اسی کا ایک عکس جو ہے وہ اللہ کے ماننے والوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ان کی زندگیوں میں نظر آئے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں. اب یہاں جہاد کی غایت وہی آیت ذہن میں رہے، ان دونوں مقامات کو جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کی غایت کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، جیسے سورہ صف میں اس آیت کے آنے کے فوراً بعد دعوت جہاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تو مجاہدہ مع نفس سے بھی جہاد شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو جہاد یہیں رہ گیا ہو، ایک تو یہ ہے کہ کسی کی زندگی میں یہی مرحلہ آیا، لیکن ایک یہ کہ اس کا ہدف ہی نہیں تھا اور وہ اپنی ساری توانائیاں ساری زندگی اسی میں کھپا گیا ہے، اس کے سامنے اس سے اگلی منزل کوئی نہیں تھی، تو اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. جیسے کہ ایک شخص جو ہے وہ بس علم ہی حاصل کرنا ہے، اور اس کے سامنے بھی یہی ہے کہ علم ہی آگے میں نے پھیلا دینا ہے. ابھی میں بدنیتی کی بات نہیں لا رہا، ایک تو یہ ہے کہ علم کے حصول سے انسان لوگوں پر دھوس جمانا چاہے، لے یماری بہ صفحا ولی جاری بہی علماء، کہ وہ نادانوں اور جاہلوں پر تو روب گانٹے اور اہل علم کی محفل میں بیٹھ سکے. اگر تو یہ ہے پیش نظر علم حاصل کرنے سے، تو وہ تو علم برتنزنی مارے بول، وہ تو سانپ ہے، پھر وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ تو ڈسنے والا سانپ ہے، وہ حجاب اکبر ہے. ایک علم وہ ہے جو صرف علم ہے، پڑھنا لکھنا ہے پڑھنے لکھنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں زندگی برائے زندگی، ادب برائے ادب، تو علم برائے علم بھی ہوتا ہے کہ یہی کام کرنا ہی ہے، بس پڑھنا ہے اور پڑھائی کو آگے منتقل کر دینا ہے. تو یہ بھی اس کو درمیان میں رکھیے، میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو علم ہے اس لیے مم ماتا وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جس شخص کی موت آ گئی اس حال میں کہ وہ علم کے طلب میں لگا ہوا تھا، لیکن کس لیے؟ کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا احیاء کرے گا. پیش نظر وہ کام ہے، ہدف یہ احیاء اسلام. تو پھر فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو پھر اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا، یعنی صدیقین کے مراتب کو تو پہنچ گیا. تو یہ اب تین میں نے درجے بیان کر دیے طلب علم کے، باقی یہ سارا فیصلہ انسان اپنے اندر جھانک کر سکتا ہے کہ وہ یہ کس لیے کر رہا ہے. آیا یہ علم بغرض حصول دنیا ہے؟ اس میں دولت بھی آ جائے گی، شہرت بھی آ جائے گی، وجاہت بھی آ جائے گی، ساری چیزیں آ جائیں گی. یا یہ علم بغرض علم ہے، علم برائے علم، یا یہ علم احیاء دین اور اقامت دین کی جد و جہد کا وہ پہلا مقدمہ ہے. اگر ایسا ہے تو یہ اگر کسی حال میں موت آ گئی، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے جنت میں ایک درجے کا فرق ہے. تو یہاں بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاد کو جب ہم بیان کریں گے تو مجاہدہ مان نفس، اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں جان و مال کا کھپانا، اس کے بعد اقامت دین کی جد و جہد میں اقدام کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ، یہ سب اسی جہاد کی بنا دیں. تو ہدف وہ رہے، ولا یخافون لومت لائم، اور وہ بالکل خوف نہ کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا. اب یہ ملامت جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک تو معاندانہ ملامت ہوتی ہے اور ایک ناصحانہ اور خیر خواہانہ ملامت ہوتی ہے. ایک وہ ملامت جس کا کہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہمارے منتخب نصاب میں یہ مضامین ہے، اور چونکہ میں یہاں انہی حضرات سے مخاطب ہوں تو میں صرف حوالے دے رہا ہوں کہ وہ ملامت کہ کیا ہوا ہے، پاگل ہو گئے ہو، زندگی برباد کر رہے ہو، کسی کے تم دھوکے میں آ گئے ہو، فلاں شخص جو ہے اس کی تو کشتی بن رہی ہے، تم خام خواہ اپنے آپ کو غرق کر رہے ہو. اب یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، کوئی شخص کسی وقت کسی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد تو بنو ہاشم کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نہ کوئی مار سکتا ہے نہ پیٹ سکتا ہے، ان کی طرف تو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں، تمہارا حال کیا ہے؟ کیا انہیں بھی وہی مار پڑ رہی ہے جو تمہیں پڑ رہی ہے؟ اگر یہ سمیہ سے اور اگر یہ یاسر سے یہ بات کہی گئی ہوتی تو اس کے ناخن لو، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، ان کا تو کچھ بگڑتا نہیں، اور تمہاری جان پر بنی ہوئی. یہ جو ہے یہ ایک ناصحانہ اور خیر خواہانہ ملامت ہے. یہ ملامت جو ہے اس کا ذکر اب چونکہ جہاں بھی کہیں کوئی انقلابی فرور ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی, جہاں یہ نہیں ہے ان چیزوں کے مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. آدمی گزر جاتا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت, وہ ملامت ہوتی کیوں ہے, کب ہوتی ہے, کس شکل میں ہوتی ہے, کس انداز میں ہوتی ہے, وہ تو اس پوری کشمکش کا نقشہ سامنے ہو کم سے کم تب تو کچھ سمجھ میں آئے گا. اور اگر انسان اس کشمکش میں خود مبتلا ہو تب محسوس کرے گا کہ وہ ملامت کس چیز کا نام ہے. جیسے کہ آپ کو ایک علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ دھواں ہے تو آگ ہوگی, اور ایک آپ نے آگ کو دیکھا ہے تو معلوم ہوا کہ آگ ہے, اور ایک آگ آپ کی انگلی کو چھو گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ آگ ہے اور آگ کہتے کسے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے مفہوم کے بھی یہ مراتب رہیں گے. تو یہاں جو فرمایا لومت الائن کا میں کر رہا تھا کہ فیض نے یہ بات کہی ہے کہ چھوٹا نہیں اپنوں سے, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام, اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. نوٹ کیجئے اس شعر, چھوڑا نہیں غیروں نے. اب یہ تو ایک طرف تو وہ پھیلے جس کو معروف کہتے ہیں, انہوں نے تو خود کیا نا جو کچھ کیا, ارادے سے کیا, اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے, اور دشمن کی بات اتنی مؤثر بھی نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ دشمن کا وار ہے, اس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں. تو چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام, انہوں نے تو گالیوں کے تیر برسائے, خوب برسائے. چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت, لیکن اپنے بھی ہوتے ہیں جو خیر خواہانہ انداز میں, جو بڑے ہی قریب آ کر بڑے ہی ناصحانہ انداز میں ملامت کرتے ہیں. تو ان دونوں ملامتوں کو سین میں رکھیے. تو فرمایا لا یخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی دین ہے, اس کی عطا ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ در حقیقت یہ ساری کیفیات اگر اس نے تمہیں اس میں مبتلا کیا ہے یہ بھی فضل خداوندی ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مار کھا رہے ہو تو یہ بھی فضل خداوندی ہے. اگر ایثار اور قربانی کی تمہیں توفیق ملی ہے تو یہ بھی فضل ربانی ہے. میں وہ جو شعر سنایا کرتا ہوں کہ منت منے کے خدمت سلطان امی کنی منت شناس ازو کہ بخدمت گزاش تک, تم اس بادشاہ پر احسان نہ دھرو کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو, اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے, تمہیں اپنی خدمت گاری پر لگا لیا ہے, تو یہ اس کا احسان ہے. وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم الہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اب یشاء چونکہ فرمایا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, یہاں اس لیے اللہ بہت وسعت والا ہے. یہ وسعت اس کی مقدرت کی وسعت بھی ہے, اور یہ وسعت اس علیم کے ساتھ مل کر ایک اور معنی دے رہی ہے, اس کا علم بڑا لا متناہی ہے. معلوم ہوا وہ جس کو دیتا ہے تو بھی جانچ پرکھ کر دیتا ہے, جس کو دیتا ہے اہل اور صلاحیت کی بنا پر دیتا ہے. اللہ عالم ہے سید جل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی رسالت کے فرائض کے ادا کرنے کا اہل ہے, اس کو دیتا ہے. اس کی یہ جو بانٹ ہے یہ اندھے کی بانٹ نہیں ہے, اندھے کی لکڑی نہیں ہے جو گھوم رہی ہو, بلکہ اللہ تعالی چن لیتا ہے. اب مضمون آ گیا وہ دوسرا, انما ولیکم اللہ. اب یہ آج میں چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے دل کے سامنے اپنے رویے کو پیش کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں. ہماری دوستی, ہمارے دلی تعلق کی اگر یہ چین نہیں ہے تو بات کہیں ٹیڑی ہے, سم تھنگ از رانگ سم ویئر, کہیں ہمیں اس کے اندر اصلاح کرنی ہوگی. انما ولیکم اللہ, سب سے بڑا تمہارا ولی اور سب سے پہلا ولی وہ تو اللہ ہے. اصل میں تو ولی وہی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. باقی ساری جو ہے نسبت ولایت یہ تو اس کے حوالے سے کہیں دی جائے گی. اگر وہ بات نہیں ہوئی ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ, اگر یہ نہیں ہے محبت اور نفرت کا معیار, اگر اللہ کی ذات نہیں بنی ہے تو جان لو کہ پھر غلطی ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے پانی مر رہا ہے. بات صحیح نہیں ہوئی ہے. تو اللہ کے لیے من آتا للہ و منع للہ، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. تو پہلی ولایت، پہلی دوستی وہ تو ہے اصل، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور دوسرے ولی جو ہے تمہارے وہ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے والذین آمنوا، تیسرے نمبر پر پھر تمہاری جو دوستی ہے، تمہاری محبت ہے، ذہن میں رکھیے قرآن مجید بہت ریئلسٹک کتاب ہے. قانون کا درجہ جب آئے گا تو سورہ انفال کے آخری الفاظ ذہن میں رکھیے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَى، کیا الفاظ ہیں، بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. اولو الارحام جو ہے قانون میں مقدم ہو جائیں گے، صلہ رحمی کا جب معاملہ آئے گا تو رشتہ داروں کا معاملہ آ جائے گا. ہر چیز میں اپنی ترتیب ہے، لیکن ایک ہے وہ کہ جن کے ساتھ دل دھڑکتے ہو، جن کے ساتھ احساسات اور انسان کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں وہ ایک یونیسن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، ہم آہنگی جن کے ساتھ ہو گئی ہو، یہ جو کیفیت ہے یہ حق ہے صرف ان کا کہ جو اس راہ کے مسافر ہیں، جو راہ چلتے ہوئے ہمارے اس میں ساتھی ہیں، جو ایمان کا رشتہ ہے اس سطح پر آ کر وہ ہے مقدم، رشتہ داری مقدم نہیں. البتہ رشتہ دار کا حق ہے وہ دو، اور خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا جب کسی مسلمان معاشرے میں ہمیں، اور یہاں وہ رشتہ دار قانوناً مسلمان ہے تو وہ قانونی حقوق کی ادائیگی، للمسلم علی المسلم ستۃ، وہ جو حقوق معین کیے گئے وہ ادا کرنے ہوں گے، اور ان حقوق کی ادائیگی میں جو قریب تر ہے اس کو الاقدم فالاقرب اقدم وہ بھی رکھنا ہوگا، الاقرب فالاقدم. لیکن ایک ہے دلی محبت، ایک یہ ہے کہ جن کے قرب اور معیت میں آپ کو انبساط قلبی حاصل ہو، آپ کے دل کی کلی کھلے، یہ کیفیت جو ہے یہ پھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بعد اہل ایمان کا حصہ ہے. وہ اہل ایمان کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرنے والے. یہ وہی وصف آ گیا جس کا وہاں بھی ذکر ہوا، یہاں بھی آ گیا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ و رضوانہ وہم راکعون. یہاں اگرچہ ترجمہ عام طور پر کر دیا گیا ہے اور وہ رکوع کرنے والے، حالانکہ وہم راکعون یہ حال ہے، یہ واو حال کا ہے، واو عطف نہیں ہے. یوتون یقیمون الصلاۃ و یوتون الزکاۃ، یہ واو جو ہے درمیان میں یہ واو عطف ہے لازما، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. وہم راکعون یہ در حقیقت واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب لطیف انداز میں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کبھی نماز اور روزہ اور انفاق فی سبیل اللہ سے انسان میں عجب بھی پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اپنے دوسرے ساتھیوں کو اگر دیکھا کہ کچھ کم تر ہے تو ان پر کچھ استحقار کی نظر انسان ڈالنا شروع کرتا ہے، کہیں کسی کنائے میں اشارے میں ان کے اوپر اپنی برتری کا اظہار کرتا ہے. تو تکبر اور عجب اور اعجاب المرء بنفسہ ہی اگر ان چیزوں سے وہ پیدا ہوا تو بیڑا غرق ہے، پھر تو نہ آخرت میں اس کا کوئی صلہ ہے اور نہ یہاں اس دنیا میں وہ چیزیں جس طریقے سے کہ چل رہے ہیں اور اس اقامت دین کی راہ میں جس طرح کہ ان کو ممید اور معاون ہونا چاہیے، یہ چیزیں ممید اور معاون نہیں ہوں گی. یہ اوپر کی ایک شکل ہوگی، اندر روح نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے کہ درخت جتنا بھی پھلتا ہے، جتنا اس پر پھل آتا ہے، اتنی اس کی شاخیں جھکتی ہیں. تو ان کی یہ کیفیات جو ہیں عبادات میں ان کا شغف اور آگے سے آگے بڑھنے کا معاملہ، وہ جتنے آگے بڑھیں اتنے جھکتے چلے جائیں، اگر تو یہ کیفیت ہے تب تو درست ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں برعکس ہو گیا، شیخ سعدی نے ایک جگہ پر وہ قصے کے پیرائے میں بات سمجھائی ہے کہ ایک باپ بیٹا کہیں تھے اور باپ تہجد گزار تھا، کہیں بیٹے کی بھی شاید خود آنکھ کھل گئی ہے کسی طریقے سے، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ شریک ہوا اور جو اسے لذت محسوس ہوئی کیف، تو اس نے کہا بعد میں، ابا جان کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں. تو باپ نے کہا بیٹے تمہارا بھی سوتے رہنا اس سے بہتر تھا، جو احساس تمہارے اندر اس وقت پیدا ہوا ہے. یہ جو آدمی اب دوسروں کے اوپر ایک اسٹرکچر پاس کرنے کا انداز, وہ انداز تو ٹھیک ہے اس نے بڑے حسرت کے ساتھ کہا ہے, لیکن اس میں اپنے تکبر کا پہلو شامل ہے. ہم کتنے بلند مقام پر آ گئے کہ ہمیں تو یہ عبادات اور یہ شغف جو ہے ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا. تو یہ چیزیں, واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع جیسا کہ میں نے کہا تصوف کا ایک موضوع ہے. تصوف کے موضوعات سب کے سب درست ہیں. معاملہ جہاں آ جاتا ہے وہ تصوف کے جو ذرائع ہیں, جو طریقے ہیں, جو اس کی پریکٹیکل صورتیں اختیار کی, وہاں آتی ہے بحث. ورنہ دین کے یہ جو باطنی حقائق ہیں ان کے ساتھ تو سارا اتنا ہی ظاہر بات ہے, فقہا کو تو ادھر دلچسپی نہیں تھی. سارا یہ جو دائرہ رہ گیا تھا میدان کہ اندر کیا ہوتا ہے, شیطان کس طریقے سے حملے کرتا ہے, لقب کیسے لگاتا ہے, کیسے دینداری کے راستے سے وہ آتا ہے, کبھی وہ نوافل میں آدمی کو لگا کر فرائض سے غافل کر دے گا. وہ پڑھ رہا ہے نماز ہی پڑھ رہا ہے, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ کبھی مجھے چیلنج نہ کرے, آگے آ کر میدان میں نہ کھڑا ہو. تو مختلف اس کے طریقے ہیں, اور ان سب سے گفتگو جو کی ہے وہ صوفیاء کرام نے کی ہے. تو اب اسپیشلائزیشن ہمارے یہاں بعد میں ہوئی ہے, اس سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. اسپیشلائزیشن کے معاملے ہوئے ہیں تو وہ وہاں ہوا. میرا خیال ہے ابھی ڈیڑھ گھنٹہ بھی ختم ہو رہا ہے, پانچ منٹ ہے بس. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ ہے اصل میں وہ تولیت اللہ کی اور اس کے رسول کی. جو اللہ اور اس کے رسول کا اس طرح دوست بن جائے یا بنا لے, یہ رشتہ جو ہے موالات کا اس کا قائم ہو گیا ہو اس شان کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اب دیکھیے یہاں اہل ایمان کا لفظ دوبارہ لے آئے ہیں تیسری مرتبہ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ کہ جو اپنی اس ترتیب کے مطابق اپنی دوستی کا نقشہ جما چکے ہو فی الواقع, وہ ہے حزب اللہ. اب یہاں یوں سمجھیے کہ عبارت کی تقدیر یوں ہے, فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو یہ کر لیں گے وہ ہے اللہ کی جماعت. حزب جو ہے وہ ایک تو آپ نے بنا لی, معلوم ہے کہ یہ ہے فلاں کے ساتھی, فلاں کے ساتھ کام کرنے والے, یہ ہے محمد کے ساتھی جو ابھی محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں حزب کون سی ہے؟ وہ اس حزب کے اندر اصل حزب یہ ہے جن کے دلوں میں محبت کے رشتے اس طور سے استوار ہو چکے ہوں, جن کے ہاں یہ ربط اور تعلق جو ہے محبت کے رشتے کا بن چکا ہو, وہ ہے حزب اللہ. اور ان حزب اللہ هم الغالبون, اور جان لو کہ آخری غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے کہ حزب اللہ ہی کے لیے. یہاں اگلی آیت صرف میں پڑھ رہا ہوں اور اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پچھلا ساتواں رکوع تھا اس کے ابتدا سے اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا. مضمون جو آ رہا تھا وہ یہی تھا, اے مسلمانوں, اب یہ چونکہ مکی صورت ہے, تمہارے ارد گرد اہل کتاب ہے, نصارہ ہے, یہود ہے, یہ بھی بہت سی چیزوں میں تم سے مشابہ ہیں, صاحب کتاب ہیں, اہل کتاب ہیں, شریعت وہی تمہاری وہی ان کی. اس وجہ سے وہ اپنے قرب اور تعلق کا کوئی حوالہ دے کر تمہاری صفوں میں در اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اندر سے ایکسپلوڈ کریں, اندر سے انتشار برپا کریں. تو ان سے چوکس رہو, ہوشیار رہو. اسی لیے پہلی تین چار آیات کے اندر بھی وہ مضمون آیا تھا, آخر میں اب اس کو آٹھویں رکوع کے شروع میں پھر واضح کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. دوست نہ بناؤ ان کو, چاہے وہ کفار مشرکین میں سے ہو اور چاہے وہ نصارہ اور یہود میں سے ہو جن کو کتاب دی گئی ہے. یہ لوگ کہ جو تمہارے اس دین کے معاملے کو ہنسی ٹھٹھا بنائے ہوئے ہیں, ان کی گفتگووں میں پھبتیاں چست ہوتی ہیں, وہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فکرے بازی کرتے ہیں تم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان میں سے اگر کسی کے ساتھ کسی سابقہ تعلق کے حوالے سے تمہارا قلبی تعلق باقی رہ گیا تو جان لو کہ پھر وہ ایمان کی نفی ہوگا. ایسے لوگوں کے ساتھ ان کنتم مومنین, اگر تم واقعتا مومن ہو تو اب ہو پرانے مراسم اور حلیفانہ تعلقات, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ تمہارا دلی تعلق نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ ہوا تو وہ پوٹینشیل ڈینجر ہے, وہ خطرے کی جگہ ہے, وہ دشمن کے ڈر آنے کا موقع ہے. وہ اسے اپنی فتنہ پردازی کے لیے راہ دینے کی شکل ہے. اس سے باز رہو. یہاں بھی میں چاہوں گا صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس میں بھی ذہن میں رکھیے، ایک اہل کتاب تو یہود اور نصارہ تھے، ایک جو کام بھی کسی مسلمانوں کے معاشرے میں کسی دینی خدمت خصوصاً انقلابی طرز کی اٹھے گا، وہ جو مسلمان قانوناً ہیں، جہاں ان میں مانن کافر بھی ہوں گے، وہاں ان میں مانن یہودی بھی ہیں، وہاں ان میں مانن نصارہ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ رستے اختیار کیے کہ جو نصارہ نے اختیار کیے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ رستے اختیار کیے کہ جو یہود نے اختیار کیے. تو یہ یہود اور نصارہ یہ سمبلز ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حقیقتیں جو ہے موجود رہیں گی. اس وقت وہ علیحدہ علیحدہ مشخص تھے قانونی سطح پر بھی، اگرچہ ان سب کا ایک ملغوبہ قانون کے دائرے کے اندر منافقین کی صورت میں مسلمانوں کی جماعت میں آ گیا تھا، لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں اگر اس دعوت کو لے کر آگے بڑھنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کون کس کا مصداق ہے اور کون کس جگہ پر ہے حقیقتاً اور اصولاً. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.